يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. اس ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے. دنیا اگر اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ اس جہان کا مالک ایک ہے, صرف اسی کی اس میں چلتی ہے, تو یہی اصل اسلام ہے, اسی کو توحید کہتے ہیں اور یہی ایمان ہے. اور آدمی کے جنت میں جانے کے لیے یہ تصور بہت کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے تو صحابہ کو بہت غم ہوا, حتیٰ کہ بعض تو اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے. اس قدر وہ محو ہو جاتے اپنی سوچوں میں, وسوسوں میں, خیالات میں, کہ ان کو یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ میرے پاس سے کون گزرا ہے, کیا بات ہوئی ہے, معاملہ کیا ہے, جیسے کوئی مینٹلی ایبسینٹ سا ہو جائے. پریشانی کی وجہ سے, گھبراہٹ کی وجہ سے, صدمے کی وجہ سے, وہ جو آپ کی وفات سے شوق ہوا اس سے. حضرت عثمان بیٹھے تھے اپنے خیال میں, حالانکہ دن تھا, حضرت عمر ان کے پاس سے گزرے, انہوں نے السلام علیکم کہا لیکن حضرت عثمان کو کوئی پتہ نہیں. حضرت عمر نے, وہ حیران ہوئے کہ میں, یہ میرا دوست بڑا عزیز بہت پیارا, میں نے سلام کیا ہے, اس نے جواب کیوں نہیں دیا, بات کیا ہے؟ ان کو کچھ یہ برا سا محسوس ہوا. اور یہ ویسے حق بھی ہے, ایک مومن کا دوسرے مومن پر یہ حق ہے کہ جب ایک سلام کہے تو وہ اس کا جواب دے. بہت سے حقوق اللہ نے رکھے ہیں, دعوت کرے ایک مسلمان دوسرے کی تو وہ اس کی دعوت کو قبول کرے, یہ نہ کہے کہ یہ غریب ہے کیا کھلائے گا, کیا جانا ہے. سلام کہے تو جواب دے, کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے میں جائے. اس قسم کی باتیں, یہ مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں. چونکہ حضرت عثمان نے سلام کا جواب نہ دیا, حضرت عمر نے جا کر کیس کر دیا. اس وقت کی جو حکومت تھی حضرت بکر صدیق کی, وہاں جا کر انہوں نے دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں سلام کہوں اور وہ جواب نہ دیں. تو حضرت بکر صدیق حضرت عثمان سے ملے, حضرت عمر بھی ساتھ ہیں, اور کہنے لگے کہ کیا بات ہے, آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان کہنے لگے کہ سلام کیسا اور جواب کیسا, مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں, کہ یہ عمر تیرے پاس سے نہیں گزرا. انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہی نہیں. حضرت بکر صدیق بھی سمجھ گئے کہ جب دیکھا ہی نہیں تو سلام کے جواب دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, انہوں نے سنا ہی نہیں. تو حضرت بکر صدیق پوچھنے لگے کہ اے عثمان, کیا بات ہے, تو ایسا کھویا ہوا سا کیوں تھا؟ اب حضرت عمر جھوٹ تو نہیں بول رہے, یہ لازمن تیرے پاس سے گزرے ہیں, انہوں نے تجھے سلام کہا ہے, تو بھی بالکل سچا ہے کہ تو نے سنا بھی نہیں, دیکھا بھی نہیں, لیکن آخر تو اس طرح سے کھویا ہوا کیوں تھا کہ تجھے پتا نہیں لگا؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو معلوم تو ہے ہی, میں پتہ نہیں کس خیال میں تھا, جب سے حضور وفات پا گئے ہیں حالت ہی کچھ ایسی ہے جیسے جسم جواب دے رہا ہو, قوا بالکل ڈھیلے پڑ رہے ہوں, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, اتنی نقاہت اور اتنی کمزوری سی, بے ہمتی سی محسوس ہوتی ہے جیسا کہ دماغ ہی جواب دی ہے. تو حضرت بکر صدیق نے کہا کہ آخر جدا تو ہونا تھا, تجھے ایسا غم کیا ہے؟ وہ کہنے لگے غم تو اللہ کے رسول کی جدائی کا بھی بہت ہے, لیکن مجھے جو ایک فکر ہے ایک بڑی, وہ یہ کہ ہم اتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے, جنگوں میں بھی رہے, نمازیں بھی آپ کے ساتھ پڑھی, آپ کی خطبے بھی سنے, تقریریں بھی سنی, لیکن مجھے یہ افسوس ہے کہ میں نے کلیئر کٹ الفاظ میں آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ, کام تو ہم بہت کرتے ہیں, نجات کس بات پر ہوگی, ہم دوزخ سے کس بات پر بچیں گے, ہماری نجات جو ہے وہ کیسے ہوگی؟ میں یہ نہ پوچھ سکا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جس پر ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، جس پر ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے، میں وہ یہ سوال نہ کر سکا۔ حضرت بکر صدیق کہنے لگے، اے عثمان تو فکر نہ کر، میں نے یہ سوال پوچھ لیا، میں نے آپ سے یہ بات پوچھی تھی کہ یا رسول اللہ لڑائیوں میں تو منافق بھی آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں، نمازیں تو آپ کے پیچھے منافق بھی آ کر پڑھ لیتے ہیں، چندہ بھی دے دیتے ہیں، اور بھی مختلف کاموں میں وہ شمولیت کر لیتے ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ نجات کس بات پر ہوگی، کون سا ایسا پوائنٹ ہے کہ جو بالکل بنیادی چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، وہی کلمہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا لیکن اس نے اس کو رد کر دیا، لا الہ الا اللہ۔ یعنی نجات جو ہے نمازوں پر نہیں، زکات پر نہیں، حج پر نہیں، فلاں چیز پر نہیں، فلاں چیز پر نہیں، بنیاد یہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، اگر ایک آدمی بالکل ایسے وقت پر جا کر مسلمان ہوتا ہے کہ اس کو کوئی موقع ہی نہیں ملتا، نہ نماز کا، نہ جہاد کا، نہ حج کا، ویسے بھی وہ بیچارہ غریب ہے، زکات کی بھی نوبت نہیں آتی، اور صرف کلمہ ہی پڑا ہے، کیا اس کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس کی حقیقت کو سمجھ لے کہ یہ کیا کہتا کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، تو بس سمجھو کہ آدمی انلسٹ ہو گیا، بھرتی ہو گیا، اللہ کا بن گیا۔ اب بعد میں تو جو کچھ ہے وہ تو گھر کا افراد ہو گیا، جیسے گھر کے افراد ہوتے ہیں، گھر کا آدمی بن گیا، اب وہ جو اس سے ہو سکتا ہے تھوڑا کرے، بہت کرے۔ اب دیکھو نا، گھر میں کتنے افراد ہوتے ہیں، بوڑھا باپ ہے جو بیچارہ ہل بھی نہیں سکتا لیکن اس کی خدمت سب سے زیادہ ہوتی ہے، چھوٹا بچہ ہے جس میں کوئی جان ہی نہیں لیکن دیکھ لو سارا زور اس پر ہوتا ہے، اور کسی کو دودھ ملے یا نہ ملے اس کو ضرور دودھ ملنا چاہیے، چھوٹا ہے روٹی نہیں کھا سکتا۔ اور باقی جو بیچارے کمانے والے ہیں، محنت مشقت کرنے والے ہیں، ان کو روکھی سوکھی جیسی بھی مل جائے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ گھر کا فرد ہو گیا، اب وہ تھوڑا کام کر سکتا ہے یا زیادہ کام کر سکتا ہے، اب وہ ایک فیملی بن گئے، اس میں شامل ہو گئے، اب ان کا استحقاق پورا ہو گیا۔ تو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، بالکل اندھیری رات ہے، بالکل ہی اجنبی سا راستہ ہے، اجنبی ملک ہے، بیوی ساتھ ہے، سردی کا موسم ہے، سردی لگ رہی ہے، راستہ بھول گئے، دور سے روشنی نظر آئی، بیوی سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں وہاں جاتا ہوں، اگر کوئی آدمی مل گیا تو اس سے کچھ راستہ وغیرہ پوچھ لیں گے، اور ورنہ کوئی میں آگ وغیرہ کا انتظام کر لوں گا، ہم تھوڑا سا تاپ لیں گے، کچھ سینک لیں گے۔ بیوی کو ساتھ نہ لے گئے۔ اذ قال لاهلهم قصوا انی آنست نارا، تم یہاں ٹھہرو کیونکہ تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں، اللہ جانے کیا حالات ہوں، چلے گئے۔ اب جب ذرا وہاں قریب ہوئے تو وہ آگ کیا تھی؟ وہ اللہ کا نور تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ آگے آ جا، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فخلا نعلیک، جوتے پیچھے کھول لے، انک بالواد المقدس طوا، تو پاک وادی جس کا نام طوا ہے تو اس کے اندر ہے، آگے آ جا۔ اب اللہ آگے کہتا ہے، وانا اخترتک، اے موسیٰ دنیا بہت آباد ہے، پتہ نہیں دنیا میں کتنے انسان ہیں، وانا اخترتک، میں نے سب میں سے تجھے منتخب کر لیا، تجھے چن لیا، میں تجھے اپنا رسول بناؤں گا، اپنا پیغمبر بناؤں گا، فاستمع لما یوحا، اب سن میں کیا کہتا ہوں، فاستمع کان لگا، بہت توجہ کے ساتھ سن میں کیا کہتا ہوں. انی انا اللہ, میں اللہ ہوں, لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی نہیں. فاعبدنی, میرا بندہ بن, میری بندگی کر. واقم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز پڑھا. پہلے کلمہ سکھا دیا, دوسری نماز سکھا دی, پھر بتایا ان الساعۃ آتیۃ, میں تجھے بتاؤں کہ یہ کیوں ضروری ہے. تیرا کلمہ پڑھ لینا اور مجھے یاد رکھنا اور یاد کے لیے نماز پڑھنا. ان الساعۃ آتیۃ, قیامت آنے والی. یہ جو میں نے دنیا کا نظام چلایا ہے یہ میں نے کھیل نہیں بنایا, کوئی دل لگی نہیں ہے, یہ کوئی تماشا نہیں ہے. اس کا نتیجہ نکلے گا ان الساعۃ آتیۃ, قیامت آئے گی, سب تحس تحس ہو جائے گا, سب نظام درہم برہم ہو جائے گا. اکاد اخفیہا, قیامت ایک ایسی چیز ہے میں اس کو چھپائے ہی رکھوں گا, کسی کو نہیں بتاؤں گا. نہ کسی فرشتے کو معلوم قیامت کب آئے گی, نہ کسی نبی کو معلوم قیامت کب آئے گی, نہ کسی زندے کو معلوم, نہ کسی مردے کو معلوم. اکاد اخفیہا, میں اسے چھپاتا ہی رہوں گا. یہ علم وہ علم ہے کہ میرے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا. قیامت کیوں آئے گی؟ لتجزا کل نفس بما تسعى, تاکہ میں نے جو دنیا میں اتنا نظام قائم کیا ہے, اتنے انسانوں کو بھیجا ہے, ان کی روزی کا انتظام کیا ہے, ان کے چلنے پھرنے کا انتظام کیا ہے, اس قدر دنیا کا یہ سلسلہ ہے. لتجزا کل نفس بما تسعى, تاکہ میں جزا دے سکوں, بدلہ دے سکوں ہر آدمی کو جو اس نے کام کیا. کہ اے بندے, تیرا اس میں کیا حصہ ہے, تو نے کیا کام کیا. لتجزا کل نفس بما تسعى فلا یصدنک عنہا, تو دنیا میں جائے گا, تیرے رشتہ دار ہوں گے, تیری بیوی ہوگی, تیرے تعلقات ہوں گے, بڑی الجھنیں ہوں گی. کوئی چیز, کوئی دوست, کوئی رشتہ دار, فلا یصدنک عنہا, تجھے اس قیامت کے تصور سے ہٹا نہ دے, غافل نہ کر دے کہ قیامت تجھے بھول جائے. یہ قیامت آنے والی ہے, اور یہ کام کرے گا کون؟ من لا یؤمن بہا, جس کا قیامت پر ایمان نہیں. وہ یہ کہ چھوڑ چھوڑ کیا رکھا ہے, خام خواہ کا تصور ہے, یہ تو ڈرانے والی باتیں ہیں. جو مر گیا مر گیا, گیا اس نے اٹھنا ہے, پھر اٹھنا ہے جی, حساب ہوگا جی, اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جی, یہ ہوگا وہ ہوگا. جس کا ایمان نہیں ہے, کہیں وہ تجھے روک نہ دے. بد تباہ ہوا ہو, اپنی خواہش کا غلام ہوتا ہے. جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا, پھر اس کا حاکم کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اپنا نفس, اپنی خواہش. یہ کر لے, یہ کر لے, یہ کر لے, ایسا مکان بنا لے, ایسی بیوی لے آ, ایسے کھا, ایسے عیش کر, یوں کر, اس طرح سے کر. پھر اس کو ڈکٹیٹ کرنے والا کون؟ اس کا اپنا نفس. وہ اپنے نفس کو خدا بنا لیتا ہے, یا کوئی اور ڈنڈے والا چڑھ جاتا ہے, کوئی اور ڈنڈے والا طاقت والا وہ اپنے احکام جاری کرتا ہے, اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. کسی کی محبت میں گرفتار, کسی کے ڈر سے بھاگتے ہوئے, بس کبھی کسی کی مانے گا, کبھی کسی کی مانے گا. فتردا, اے موسیٰ, اگر قیامت کو بھول گیا, ہلاک ہو جائے گا تو, برباد ہو جائے گا. یہ واضح ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا. یہ وہ باتیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بیوی کو چھوڑ کر, روشنی دیکھ کر آگ لینے کے لیے آئے, راستہ پوچھنے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے دی, اور نبوت کا نچوڑ, بعثت کا مقصد, نبی کو بھیجنے کا مقصد, دنیا میں زندہ رہنے کا مقصد, یہ سارا سلسلہ یہ کیوں ہے؟ سب اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی دیر میں چند الفاظ میں سارا کے سارا بیان کر. میرے بھائیوں, کیا ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جب اللہ اپنے نبی کو یہ باتیں بتا رہا ہے, یہ واقعتاً صحیح ہے؟ ضرور قیامت آئے گی، ضرور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کو ہمیں یاد کرتے رہنا چاہیے، اللہ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. اور یاد کرنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ نماز. نماز نماز سب سے بہتر طریقہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیمار تھے اور آخری بیماری میں تھے، جس میں کہ پھر آپ فوت ہو گئے، آپ کی زبان پر یہ لفظ بار بار الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ، سن لو، نماز 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 نماز. یہ جائے نا، یہ رہے نا، یہ چھوٹے نا، یہ بھولے نا، اس میں سستی نہ ہو. نماز نماز. لیکن دیکھ لو آج کل کا مسلمان، اللہ میرا معاف کرے، اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ ویسے اللہ کی نہیں پڑھتے، وہ حنفی نماز پڑھتے ہیں. آپ چلے جائیں مسجدوں میں، اب جمعہ ہے، مسجدیں بھری پڑی، جامع مسجد میں چلے جاؤ، یہ برابر والی مسجد ہے اس میں چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، کتنے نمازی ہیں. دیکھ لو نماز کا طریقہ، کوئی کسی طرح کی نماز پڑھتا ہے، کوئی کسی طرح کی پڑھتا ہے، کوئی کسی طرح کی پڑھتا ہے. پوچھیں جی آپ کون ہیں؟ کہ جی ہم تو حنفی. حنفیوں کی کون سی قسم؟ دیوبندی. آپ کون ہیں؟ کہ ہم بریلوی. آپ کون ہیں؟ ہم شیعہ. سب نماز پڑھتے ہیں، اور ہر ایک کی نماز میں فرق ہے، کوئی کسی طرح کی پڑھتا ہے، کوئی کسی طرح کی پڑھتا ہے، کوئی کسی طرح کی پڑھتا ہے. آپ اندازہ نہیں کرتے کہ کیا یہ سب نمازیں اللہ نے سکھائی. ارے پڑھے لکھے انسانوں، سوچ لو، کیا یہ سب نمازیں اللہ نے سکھائی؟ کیا اللہ خود لڑاتا ہے؟ کبھی کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیتا ہے. آپ سمجھ لیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نمازیں اللہ کی ہے ہی نہیں. جو اللہ نے نہیں سکھائی وہ اللہ کی کہاں سے آئی؟ یہ نمازیں اس کی ہے ہی نہیں، اور جو اس کی نہ ہو وہ نماز ہی نہیں، وہ گئی، سب برباد ہے. عمل کون سا؟ عمل وہ جو اللہ کے لیے. قربانی کر لو، حج کر لو، زکات دے لو. اگر حج کے لیے یہ تصور ہو کہ بھئی اب سارے کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس پیسہ بہت ہے، تو چلا جا، چل پھر میں جاتا ہوں، اب چکر لگا ہی آتے ہیں، کیا فرق پڑ جاتا ہے. اور حج کر کے آ گئے اور آتے ہی بورڈ لکھوایا، حاجی صاحب فلاں نام، حاجی، حاجی عبدالرزاق صاحب، حاجی فلاں صاحب، حاجی فلاں صاحب، حاجی. آتے ہی دکان پر بورڈ لگا دیا، اور بلکہ لوگوں میں اتنا چرچا ہو گیا حاجی کا، حاجی کا، جس نے داڑھی رکھ لی، حج کیا ہو کہ نہ کیا، حاجی وہ بن گیا، لوگ اس کو حاجی حاجی کہتے ہیں. اور اثر کیا ہے؟ پتھر کا پتھر. کوئی نیکی، کوئی تقوی، کوئی خدا خوفی، کوئی ایمان بڑھ جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہو. اب آپ سوچئے، یعنی انسان اگر عقل سے کام لے تھوڑا سا بھی، دیکھیے آپ نے تھوڑا سا کپڑا دھو لیا، نکھر جائے گا کچھ نہ کچھ، اور زیادہ دھو دیا پھر اور نکھر جائے گا. جتنی صفائی زیادہ کرتے جائیں گے صاف ہوتا چلا جائے گا. یہ نیکیاں، یہ اعمال انسان کی میل کچیل کو دور کرنے والی ہیں. اگر نمازیں پڑھ کر، اگر روزے رکھ کر، اگر قرآن پڑھ کر، اگر حج کر کے انسان کے گناہ نہ دھلے، اگر یہ اعمال کر کے انسان کا دل نرم نہ ہوا، تو سمجھ لو کہ یہ سب بیکار ہے، اس کا نتیجہ ہی کچھ نہیں. یعنی ان چیزوں کا تو انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، بہت بڑا اثر پڑتا ہے. اور اگر نہیں پڑتا تو صاف نتیجہ ہے کہ سب بیکار ہے، نہ نماز قبول، نہ حج قبول، نہ زکات، نہ یہ نہ وہ، سب بیکار ہے. نیکی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا نیکی وہ ہے کہ جب تو کر لے تیرا دل خوش ہو جائے. اب دل خوش ہو جائے کہ میں نے کیا ہے، تجھے قلبی سرور حاصل ہو، تجھے فرحت ہو. اور وہ فرحت کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ خدا سے دوستی لگ گئی، انسان خدا کے بہت قریب ہو گیا ہے، اس کے دل میں بڑا حوصلہ، بہت اطمینان، بہت سکون ہوتا ہے. اور اگر ویسے کا ویسے پتھر کا پتھر، اور پھر لوگوں سے ہی مانگتا ہے، لوگوں کی طرف ہی ہاتھ پھیلاتا ہے، خوش آمدے کرتا ہے، کبھی پاؤں کو ہاتھ لگایا، کبھی گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، بس آپ ہی بھائی باپ ہیں، آپ ہی بندہ نواز ہیں، آپ ہی فلاں ہیں، کبھی یہاں گر گیا، کبھی وہاں گر گیا، یہ اس کو تو اللہ کا ذرا بھی پتہ نہیں لگا، نماز کیا کیا، کچھ نہیں کیا نماز میں. جس کی نماز قبول ہو جاتی ہے میرے بھائیوں، یہ پکی نشانی ہے، جس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے وہ کبھی کسی کی خوشامد نہیں کرتا. خوشامد کرنا ذلیل لوگوں کا کام ہے، خوشامد کرنا بے ضمیر لوگوں کا کام ہے. جس کے دل میں اللہ بسا ہوا ہو، جو اپنے دل میں اللہ کو اپنا دوست سمجھتا ہے، جو اللہ کے قریب ہو گیا ہے، وہ کبھی کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا. کیا پیسہ، کیا رشتہ، کیا نوکری، کیا دنیا کا مفاد، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ سب آنے جانے چیزیں ہیں، بے حقیقت چیزیں. اور اللہ کا تعلق، اللہ سے دوستی، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں. تو میرے بھائیوں، اعمال جب تک اللہ کے نہ ہوں، ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں. نماز خالص اللہ کی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ملتی کہاں سے ہے؟ اللہ کا مال، اللہ کی چیز کہاں سے ملتی ہے؟ وہ اللہ کی خاص جو دکان ہے، اللہ کی جو اللہ کا خاص ڈپو ہے، اور جس کا انچارج محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہاں سے ملتی ہے. اللہ کا تو ڈپو ہی ایک ہے، اور وہ محمدی ڈپو ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈپو ہے. اگر چیز آپ کو اللہ کی چاہیے تو محمد سے پوچھو، اور اگر آپ نے کوئی اور خصم کر لیا ہے، کسی اور کو پکڑ لیا ہے، تو بس برباد ہو گئے، آپ کو اب کچھ نہیں ملے. آپ کی ٹھیک بھی غلط، غلط تو غلط ہے ہی، جو ٹھیک ہے وہ بھی غلط ہے. میرے بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، جس کے بارے میں یہ صاف اعلان ہے، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. نبی کیا کرتا ہے؟ آ کر لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے لگتے ہیں، لوگ اس کے مذہب کو اپناتے ہیں. ہم نے سب کام کر لی، بے شک اللہ نبی بھیجے نہ بھیجے ہم نے بنا لی. اب آپ سوچ لیجئے گا، جب آپ کسی کو امام بنا کر پوری زندگی، سارے زندگی کے مسائل اس کے نام پر حل کرتے ہیں، تو نبی اور کون ہوتا ہے؟ اب حنفی کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ان سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، اور یہی مشہور سلسلہ ہے ہمارے ملک میں. تو جیسے کہ ابھی مولوی فضل الرحمان مفتی محمود صاحب کے لڑکے نے وہ پچھلے دنوں میں کچھ کہا نا، کہ اب فقہ حنفی تو اس ملک کا مقدر ہو چکا ہے، فقہ حنفی سے باہر نہیں نکل سکتا یہ ملک، یعنی لازمن اسی کی حکمرانی ہوگی. اب فقہ حنفی کے معنی کیا ہیں؟ تم نے نکاح کرنا ہے تو امام ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق، تم نے طلاق دینی ہے تو امام ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق، تم نے نماز پڑھنی ہے امام ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق، تم نے زکات دینی ہے، تم نے حج کرنا ہے، کوئی اور زندگی کا مسئلہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق. تو نبی اور کسے کہتے ہیں؟ یہ محمد کس لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو گیا ختم بالکل. اور میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے. اور یہی تو رونا ہے، ایک تو وہ ہیں جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں ان کی نماز کیسی؟ کہ جی ہم تو حنفی حنفی نماز پڑھیں، کیا فائدہ ہوا؟ امام ابو حنیفہ کوئی نبی ہے؟ امام شافعی کوئی نبی ہے؟ یا کوئی اور امام نبی ہے؟ آپ سوچیں لوگ، اب اس کا مطلب یہ تو نکالیں گے کہ جی یہ تو اماموں کے بھی منکر. ارے تو رسول کا منکر ہو گیا، اگر میں امام کا منکر ہو گیا تو کیا خوف ہو گیا، کیا عذاب آ گیا؟ تو نبی کو چھوڑ بیٹھا حنفی بن گیا، تو رسول کو چھوڑ بیٹھا کلمہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے لیکن عملی زندگی میں اس کو چھوڑ دیا، تجھے ڈر نہیں لگتا، اور میں یہ کہہ دوں کہ میں کسی امام کی پیروی نہیں کرتا تو میں ڈروں؟ سوچنے کی بات. اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی، میں کیسا خوف ما تشرکون بھی. ارے ظالمو تم نے اللہ کے مقابلے میں کتنے معبود بنا رکھے ہیں, تم شرک کر کے نہیں ڈرتے, میں توحید بیان کر کے ڈروں؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ اگر ہم پر یہ الزام آ بھی جائے کہ یہ اماموں کے منکر ہیں تو اللہ کا شکر ہے, یہ الزام تو نہیں آیا کہ نبی گیا. اور تمہارے لیے یہ خطرہ ہے کہ نبی گیا, تمہارے لیے سب سے بڑا یہ خطرہ ہے کہ جب تم نے اپنی عملی زندگی کے لیے اپنا امام مقرر کر لیا, اس کے طریقے کی نماز, اس کے طریقے کی طلاق, اس کے طریقے کا حج, اس کے طریقے کی تمام چیزیں, یہ کتنی بری بات ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے بھائیوں, ایک چیز ہوتی ہے پریکٹیکل, ایک چیز ہوتی ہے صرف زبانی, یعنی ذہن میں ایک تصور ہے, رسمی سی چیز ہے. اور حقیقت میں تسلیم کون سی چیز ہوتی ہے, درجہ کس کا ہوتا ہے, پہچان کس کی ہوتی ہے, عملی چیز کی کہ عملی تو عملاً کیا ہوتا ہے. اب دیکھیے, ضمناً یہ مسئلے کی بات آ گئی, لڑکی کو بیچنا جائز ہے؟ اب آپ لوگ اتنے بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے بھی ان پڑھ بھی, موٹی سی بات ہے, ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. لڑکی کا رشتہ کرنا ہو, اس کے پیسے لینا جائز ہے؟ اب دیکھو سب کہیں گے نہیں نہیں, بالکل نہیں, یہ تو جائز نہیں. اچھا, بیچنے کا مفہوم کیا ہے؟ اب دیکھو ذرا عقل سے کام لیں. ہم لوگ جو بٹے کا نکاح کرتے ہیں لازمی لڑکی کو بیچتے ہیں, جو بٹے کا نکاح کرتے ہیں وہ لازمی لڑکی کو بیچتے ہیں. ویسے پوچھو تو کیا کہیں گے؟ نہیں, بیچنا جائز نہیں, بالکل ناجائز. اور جو بٹا, جو بٹے کا نکاح ہوتا ہے, یہ بیچنا نہیں تو اور کیا ہے؟ اب دیکھیں بیچنے کا تصور کیا ہے, کہ لڑکی کا نکاح دیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں کہ ہم جو لڑکی دے رہے ہیں تو ہمیں کیا دیتا ہے, تو ہمیں کیا دیتا ہے, ہمارا لڑکا بھی تو بیٹھا ہے. ٹھیک ہے ہماری لڑکی ہے, لیکن ہم نے اپنے لڑکے کی بھی تو شادی کرنی ہے, تو ہمیں کیا دیتا ہے؟ اب وہ کہے جی ہمارے پاس تو کوئی لڑکی نہیں ہے. اچھا پھر ہم نہیں دیتے, ہم تو اس کو دیں گے جو ہمیں بھی دے گا. اب آپ پیسے نہیں دے رہے, آپ پیسے نہیں دے رہے, لیکن لڑکی کے بدلے لڑکی دے رہے, یہ بیچنا نہیں تو اور کیا ہے؟ اب نکاح پڑھاتے وقت مہر رکھ لیں یا نہ رکھ لیں, نہ رکھیں تو ایک ویسے قباحت ہے, رکھ لیں تو کیا فرق پڑ گیا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لڑکی کا نکاح کیا جائے, نکاح سے پہلے پہلے جو فائدہ جن کو لڑکی دے رہے ہیں پیسوں کی صورت میں, کسی اور صورت میں, اگر اس کا فائدہ لڑکی کو ہے, اگر اس کا فائدہ لڑکی کو ہے تو جائز, اور اگر اس کا فائدہ اس کے بھائی کو ہے, اس کے باپ کو ہے, تو بیچنا ہے تو ناجائز. اب بتائیے, آپ جو لڑکی کا رشتہ دیں اس کے مقابلے میں آپ لڑکی لے لیں, اس کا فائدہ اس لڑکی کو, آپ کی لڑکی کو کیا ہوا؟ دیکھیے, آپ غریب ہیں, آپ برات آئے اس کو کھانا نہیں کھلا سکتے, لڑکی کے لیے کپڑے نہیں تیار کر سکتے, کوئی اس کا زیور نہیں بنا سکتے. آپ ان سے کہیں کہ بھئی میں رشتہ تو دے دوں گا, لیکن میری حالت بڑی غربت کی ہے, آپ مجھے 500 یا 1000 یا 2000 روپیہ دیں تاکہ میں کوئی لڑکی کے کپڑے بنا دوں, کوئی ایک آدھ زیور بنا دوں, یا جب کم از کم تمہارا کھانا وغیرہ کا وہ کروا دوں. اپنی ذات کے لیے اس کو بالکل حرام, وہ پیسہ اپنی ذات کے لیے یا اس کے بھائی کے لیے نہ ہو, سارے کا سارا لڑکی کے فائدے کے لیے ہو تو ٹھیک ہے, کوئی حد نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے لڑکی لے لی, اگر آپ نے لڑکی لے لی اور لڑکی کے بھائی کا نکاح ہو گیا, اور کس شرط پر مجھے دے رہا ہوں تو مجھے کیا دے گا, تو یہ بیچنا نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ بیچنے کے لفظ سے کہیں گے نہیں یہ جائز نہیں, لیکن جو کرتے ہیں وہ سوائے اس کے کچھ بھی نہیں کہ وہ بیچنا ہے, اسی طرح سے کلمہ پڑھنا محمد رسول اللہ، نام لینا محمد رسول اللہ، اور نماز پڑھنا حنفی طریقے کی، روزہ رکھنا حنفی طریقے کا، حج کرنا حنفی طریقے کا. ہم ہوائی جہاز میں جا رہے تھے، میرے خیال میں آدھا سفر طے ہو چکا ہوگا، ایک داڑھی والا بڑا ہی مولوی ٹائپ کا، وہ اپنے ساتھیوں سے کہے کہ دیکھو عرفات میں وہاں کے لوگ ظہر عصر اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں، ہمارے امام صاحب کا یہ مسئلہ نہیں، ہم نہیں اکٹھی کریں گے، ہم تو الگ الگ پڑھیں گے. اور حج ہو رہا، اللہ کے رسول نے ظہر عصر عرفات میں اکٹھی پڑھی ہے. وہ کہتا نا ہمارے امام کا یہ مسئلہ نہیں، ہم نہیں کریں گے. اب بتائیے نبی کون ہوا؟ محمد رسول اللہ پڑھنے سے نبی ہو گیا؟ نہیں. جس کا پریکٹیکل آپ کرتے ہیں، جس کے مسائل پر آپ عملی زندگی گزارتے ہیں، وہ نبی کا. اور اسی لیے قبر میں سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون تھا؟ اب ایک دیوبندی اور بریلوی کہہ سکتا ہے کہ میرا نبی محمد ہے؟ نہیں کہہ سکتا. اس کے منہ سے لازمن یہی نکلے گا کہ میرا نبی تو امام ہو نہیں پائے. کیوں؟ میں نے زندگی ساری ان کے فقہ پر گزاری، ہر مسئلہ جس کی منظوری ان کے ہاں سے آتی ہے وہ مسئلہ میں سمجھتا رہا، باقی مسئلے تو میں نے کبھی مانے نہیں. اور حقیقت کیا ہے میرے بھائیوں؟ اب آپ دیکھیں نا پریکٹیکل، آپ باپ کا نام بڑی عزت سے لیں، میرے والد شریف، میرے والد محترم، قبلہ بزرگوار، بڑے عزت سے لیں، اور بیوی بی کو لے کر کبھی ادھر کو نکل گئے، کبھی ادھر کو نکل گئے، باپ کی پرواہ ہی نہیں کہ بھوکا مرتا ہے، یہ کیا حال ہو؟ آپ بتائیے، سوائے بیوی بی کے آپ کو کسی کا خیال نہیں کہ میرا والد بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس کو لائٹ غذا، ہلکی غذا کی ضرورت ہے، اس کو پرہیز کے کھانے کی ضرورت ہے، اس کو خدمت کی ضرورت ہے. میں بھی اس کی خدمت کروں، میری بیوی بھی اس کی خدمت کرے، اب یہ بھی اس کی بیٹی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں. اور وہ بشک والد شریف کبھی نہ کہے، قبلہ والد محترم کبھی نہ کہے، لیکن ان کی خدمت کرے، یہ مسلمان کا کام ہے. اور وہ کہنا والد شریف اور پوچھنا اسے بالکل نہیں، یہ منافق کا کام ہے. جو والد شریف نہیں کہتا، لیکن جب تک باپ کو پہلے نہیں کھلا لیتا، نہ خود کھاتا ہے نہ بیوی کو کھلاتا ہے، وہ مومن ہے. اور جو کہتا والد شریف ہے اور پوچھتا نہیں ہے، وہ منافق ہے. پرانے حدیث میں آتا ہے تین آدمی سفر کر رہے تھے، آندھی آ گئی، بڑی زور کی بارش اور آندھی، وہ ایک غار میں بچاؤ کے لیے داخل ہو گئے. اتفاق کی بات، اوپر سے کوئی بہت بڑی چٹان لڑکی، اس کے دروازے پر غار کے آگے رک گئی، بلاک ہو گئی، وہ غار جو تھی بالکل بلاک، ختم. اب کس کو آواز دیں کہ بھئی ہمیں نکالو، ہمیں بچاؤ، پتھر ہٹا دو؟ کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں، دور افتادہ علاقے میں کہیں یہ واقعہ ہو. اب انہوں نے سوچا کہ اور کوئی آواز سننے والا نہیں، سب سے قریب اللہ ہے. یہ دیکھو ایمان کی بات ہے، مشرک ایک طرف یہ کہتا ہے، اور آپ کی زبانوں سے بھی اکثر نکلتا ہے، یہ خدا نانو اقرب و الیہ، خدا تو شارق سے بھی قریب ہے، پھر تو پیر کے پاس تو جاتا ہے. زبان سے یہ کہیں گے کہ خدا شارق سے بھی قریب ہے، اور جائیں گے پہلے پیر کے پاس کہ تو میرا کام کروا، میری تو وہ سنتا ہی نہیں. بتا تیرے اس تصور کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے جب تو یہ کہتا ہے کہ وہ شارق سے بھی قریب ہے اور مانتا پھرتا ہے یا واسطے دیتا ہے تو غوروں؟ یہ منافق ہے، یہ جاہل ہے، جس کو کوئی ہوش نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، یہ عقل کو جواب دیے بیٹھے. ان کا ایمان یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں، اس کے لیے نہ دور کا مسئلہ ہے نہ قریب کا مسئلہ ہے، کہ اللہ قریب سے سنتا ہے دور سے نہیں سنتا، یا دور سے سنتا ہے قریب سے نہیں سنتا، یا گناہگار کی نہیں سنتا نیک کی سنتا ہے، نہیں. وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا رازق، وہ باپ سے بھی بڑا درجہ رکھتا ہے، اس کے سوا کون ہے سننے والا؟ ان تینوں نے یہ طے کیا کہ اللہ کو آواز دو. لیکن اللہ کا سننا کیا ہے؟ پہلے یہ ثابت کرو کہ تم اللہ کے ہو, تمہاری کوئی واقفیت اللہ سے ہے. چنانچہ انہوں نے ہر ایک نے اپنا اپنا عمل پیش کیا. تعارف تو اسی سے ہوگا نا, آپ کس ہیں. یا مجھے فلاں وہ بس میں بیٹھے ہوئے ملاقات ہوئی تھی, فلاں شادی میں ہم اکٹھے ہوئے تھے, پھر وہ جو آپ کا جی وہ آپ کا لڑکا ہے وہ فلاں جگہ رہتا ہے وہ میرا دوست ہے. تعارف یوں ہی ہوتا ہے نا, کبھی اپنے کاموں سے, کبھی اپنے رشتے داریوں سے, کبھی کسی صورت میں, کبھی کسی صورت میں. اور جب واقفیت نکل آتی ہے پھر انسان بولڈ ہو جاتا ہے, کھل کر بات کرتا ہے. تینوں اب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنا اپنا تعارف پیش کرو, جس کو وسیلہ کہنا چاہیے. اب کوئی وسیلہ تلاش کرو خدا کے قرب کا, اگر تمہارے پاس پہلے سے میسر ہے اور ہے. لوگ پیروں کا نام لیتے ہیں, دیکھو وہ سمجھ والے تھے. اللہ کے رسول نے ان کا یہ واقعہ بیان کیا جو کہ حدیثوں میں, اپنے عمل پیش کیے. یا اللہ, ایک کہنے لگا کہ یا اللہ میرے بوڑھے ماں باپ, میں ان سے ان کی بڑی خدمت کرتا تھا, بکریاں میں چرایا کرتا تھا. سب سے پہلے ماں باپ کو کھلانا, پھر اپنے بچوں کو دینا. پہلے ان کا حق ہے کیونکہ انہوں نے جب مجھے پالا تو وہ یہی کرتے تھے, پہلے ماں بچے کو کھلاتی ہے پھر بعد میں کھاتی. اب وہ ہو گئے بوڑھے, وہ بن گئے بچے, میں ہو گیا جوان. اب میرا بھی فرض ہے کہ پہلے ان کو کھلاؤں بعد میں خود اور اپنی اولاد کو دوں. چنانچہ یا اللہ, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنا بکریوں کا ریوڑ لے کر نکلا, کوئی قریب جگہ نہ ملی, میں دور چلا گیا اور بہت لیٹ ہو گیا, بہت لیٹ ہو گیا. جب میں آیا میرے والدین بوڑھے ماں باپ سو گئے. اب دودھ تو میں نے نکال لیا, بچے میرے پاؤں میں پڑ کر رو رہے ہیں, ابا دودھ پینا ہے, ابا دودھ پینا, ان کو بھوک لگی ہوئی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ پہلے ماں باپ کو پلاؤں پھر ان کو پلاؤں. اب میرا یہ دل بھی نہیں چاہتا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں میں ان کو اٹھاؤں بے آرام کروں. میں یہ چاہتا تھا کہ ان کی آنکھ کھلے, پہلے ان کو پلا دوں, اس کے بعد پھر بچوں کو پلاؤں. اب اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا میں, اور پہلے بچوں کو پلانا بھی گوارا نہیں کرتا. یا اللہ, اسی کشمکش میں بہت دیر تک میں انتظار کرتا رہا. جب وہ اٹھے میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا, اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا. یا اللہ, اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے اور میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے تیرے حکم کے تحت کیا ہے, وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو. رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا, یا اللہ جیسے والدین نے مجھے بچپنے میں پالا تھا اللہ تو بھی ان پر ویسے ہی رہنا. تو اللہ اس پتھر کو ہٹا, یہ جو پتھر نے ہمارا راستہ بلاک کر دیا ہے, ہم قید ہو گئے ہیں, نکلنے کی کوئی صورت نہیں رہی, اللہ اس پتھر کو ہٹا دے. چنانچہ وہ حیران رہ گئے کہ جیسے تین آدمی تھے جیسے تہائی راستہ کھل گیا, تہائی راستہ کھل گیا. ان کو امید ہو گئی کہ ٹھیک ہے, اللہ زندہ ہے, وہ سنتا ہے, وہ دیکھتا ہے, اس کے ہاں ہمارا اکاؤنٹ, ہمارا کھاتا کھلا ہوا ہے. پھر دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا, پھر تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا. جب تینوں نے اپنے اپنے عمل پیش کیے اور اپنے عمل کو وسیلہ بنایا, پیر نہیں پکڑا کوئی, اپنے عمل کو وسیلہ بنایا, تو وہ چٹان جو تھی پہلے بند تھا, ایک تہائی ہٹ گئی. جب دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا تو پھر ٹو تھرڈ, ایک حصہ اور ہٹ گیا. جب تیسرے نے پیش کیا تو ایسے جیسے کسی نے اٹھا کر ایک طرف کر اور ان سے کہا کہ نکل. اور عمل کیا ہیں؟ ایک تو آپ نے سنی لیا والدین کی خدمت, اور آپ ہم کیا کرتے ہیں والدین کے بارے میں. بوڑھے ماں باپ ہو جائیں, پہلا یہ بوڑھے کا دماغ خراب ہو,
اور جب تو بچہ تھا تیرا دماغ بہت ٹھیک تھا. دیکھو کمال کیا ہے, بوڑھا ماں باپ ہوں ظاہر بات ہے کچھ بلڈ پریشر ہوگا, کچھ طبیعت چڑچڑی ہو جائے گی, بچوں والی خصلتیں آتے ہو جاتی ہیں, بات بات پر روٹنا, بات بات پر ناراض ہونا, یہ سب باتیں ہیں. لیکن جو نیک شریف اولاد ہوگی وہ اس پہلے تصور کو سامنے رکھ کر کہ جب میں بچہ تھا یہ سب کچھ میرے لیے کرتے تھے, اب یہ کچھ بھی ہو مجھے ان کو ناراض نہیں کرتا. وہ پہلا واقعہ, دوسرے نے واقعہ بیان کیا. ہم لوگ آج کل ہر آدمی اچھا خاصا امیر ہے, کوٹھیاں بنتی دیکھ ہی رہے ہیں. ایک آدمی تھا اس نے مزدور رکھ لیا, اس سے کام کروایا, ہفتہ بھر وہ کام کرتا رہا, جمعرات کو مزدوری دی جاتی ہے یعنی جیسے ہمارے حساب ہے ممکن ہے ایسا ہی ہو. جب اس کو مزدوری دینے لگا مزدور ناراض ہو گیا کہ نہیں یہ تھوڑا ہے میرا حق زیادہ بنتا ہے. اس نے کہا نہیں تیرا حق اتنا ہی بنتا ہے جتنا میں اوروں کو دیتا ہوں. بات بگڑتی گئی, مزدور ناراض ہو کر چھوڑ کر چلا گیا. وہ چلا گیا, اس نے سوچا اس امیر آدمی نے جس نے مزدور رکھا تھا کہ میں نے بھی خام خواہ ضد کی, تھوڑا بہت دے کر اس کو راضی کر لیتا, اب وہ چھوڑ کر چلا گیا اب میں کیا کروں گا, اس کا مال رہ گیا, اس کا حق رہ گیا. اور پھر مال بڑھنے والی چیز ہے یا گھٹنے والی چیز ہے؟ اب وہ پتہ نہیں کب واپس آئے, کتنی دیر کے بعد آئے, کیا میں اس کو اگر وہ سال بعد آئے, دو سال بعد آئے, تین سال بعد آئے تو اس کو یہی مزدوری دوں گا 20 روپے کی یا 30 روپے کی جو ڈیلی ہے؟ حالانکہ مجھے یاد ہے جب ہم نے کام شروع کروایا 1.5 روپے 2 روپے مزدور کے ہوتے, اور آج کل 25-30 لے رہا. اس کے دل میں یہ کہ ایک تو میں نے اس کو ناراض کر کے بھیجا, اب پھر رقم اس کی میرے پاس ہے, اگر وہ اس رقم کو استعمال کرتا تو کتنا فائدہ اٹھاتا, اب وہ میرے پاس پڑی رہے. اس نے اس کا علیحدہ کام شروع کر دیا, کاروبار شروع کر دیا, تھوڑا بہت جو بھی بڑھتا گیا اسی پر وہ اپنا اضافہ کر کے پھر اس کام کو ترقی دیتا گیا. مزدور بھی بھول گیا, اسے بھی خیال نہ رہا, یہ بھی کام رہا, حتیٰ کہ اس کا مال بہت کافی ہو گیا کہ اس کو نوکر رکھنے پڑ گئے اسی کے. اتنا اس کا کاروبار ترقی کر گیا اس مزدور کے پیسے سے جتنی اس کی رقم بنتی تھی کہ اس کو مزدور رکھنے پڑے اس کے حساب میں. تو چلو جب بھی آئے اس کا کاروبار ہے, ترقی ہو رہی ہے, کام بن رہا ہے, اسی کا مال ہے. دیکھو کیسا خدا کا خوف. اور آج کل کا کارخانہ دار اور آج کل کا امیر, آج کل کا سرمایہ دار کیا سمجھتا ہے؟ وہ آ گیا عرصے کے بعد, تبھی اس کا ادھر سے گزر ہوا, اسے خیال آیا کہ چلو میں اپنی رقم ہی پوچھ لوں, کوئی کرایہ شرائے کا کام چل جائے گا. جب وہ آیا اور کہنے لگا میرے پیسے دے دے, اگر اور نہیں تو وہی دے دے, اس نے کہا اللہ کے بندے تو بھی عجیب آدمی ہے, مجھے اچھا پھنسا گیا تھا, جا اس بارے میں جتنا مال ہے سب تیرا ہے, یہ نوکر بھی تیرا ہے مال بھی تیرا ہے. وہ کہنے لگا مجھ سے کیوں مذاق کرتا ہے, جو میرے 4 پیسے ہیں وہ مجھے دے دے, کیوں مذاق کرتا ہے؟ اس نے کہا مذاق کی بات نہیں ہے, واقعتاً یہ تیرا مال ہے سارے کا سارا, میں نے اس تیرے مال سے کاروبار کیا, اس کو ترقی دی, بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا, یہ سب تیرا ہی مال ہے تیرا ہی حق. وہ لے گیا. اب آپ سوچیں وہ کتنی دعائیں دیتا ہوگا اور اللہ کتنا راضی ہوگا. اس نے اپنا یہ عمل پیش کیا اللہ کے سامنے, یا اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو میں تیرا بندہ ہوں, تجھ سے ڈر کر میں نے یہ کام کیا ہے, تیرے حساب کا مجھے ڈر تھا, میرا اور کون سا حساب لینے والا, تیرے حساب سے ڈر کر میں نے یہ کام کیا ہے, میں تیرا بندہ ہوں اور اس تار میں پھنسا ہوا ہوں, میری جان چھڑا دے. چنانچہ اللہ نے ایک طرف کر دیا. تو اس طرح سے تیسرا واقعہ بھی ہے, کبھی اللہ نے زندگی رکھی پھر سنائیں گے. مقصد میرے کہنے کا کیا ہے کہ میرے بھائیوں اللہ کا تصور, اس کا خوف, اور پھر کام اس طریقے کا جو طریقہ اللہ کو پسند ہو. دیکھیے آپ لوگ یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ہمیں اس بات کا بڑا شوق ہے، کوئی اس سے بڑھ کر کام نہیں کہ اللہ کا دین ترقی کرے، لوگ اللہ کے دین کو سمجھ لیں. میرے بھائیوں یہ فخر کی بات نہیں، مسجدیں بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، لیکن دین نہیں. دین رسمی دین ہے، حنفی، بریلوی، شیعہ، فلاں فلاں، وہ محمدی چیز نہیں. ہمیں یہ شوق ہے کہ ہم لوگوں کو وہ چیز سکھائیں جو خالص خالص بالکل وہی ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، وہ خالص دین ہے. اور اسی کے لیے ہم یہ جمعے میں بھی زور لگاتے ہیں جتنی اللہ توفیق دیتا ہے، اور ویسے بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت ہے، جتنی مخالفت ہماری ہوتی ہے، جتنا لوگ ہمیں برا سمجھتے ہیں اتنا کسی کو برا نہیں سمجھتے، اور یہ ہماری صداقت کی دلیل ہے. میں چونکہ کافی عرصے سے یہاں بہاول پور ہوں، میں 53 میں یہاں آیا تھا. ہم نے یہاں آ کر اللہ کا شکر ہے دین کا کام شروع کیا، لوگوں کو سمجھانا شروع کیا. میرے بارے میں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، مولوی اکٹھے ہوتے، درخواست بناتے، شیعہ مولویوں کے بھی دستخط، دیوبندی مولویوں کے بھی دستخط، بریلوی مولویوں کے بھی دستخط، کہ یہ بڑا خطرناک ہے، اس نے فتور مچا رکھا ہے، اس کو شہر سے نکال دیں. حکومت پابندی لگا دیتی کہ 2 مہینے کے لیے بہاول پور کے ضلع کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا. چلتا رہا یہ سلسلہ، لیکن اللہ نے برکت کی، اللہ کا شکر ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کی سمجھ میں بات آتی چلی گئی، لوگ ماشاءاللہ کافی گھر سے چلے گئے. اب یہ ایک مسجد ہے، مسجد اقصی. جب ہم نے یہ مسجد بنائی ہمیں اس قدر خطرہ تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے 2-4 آدمی اور ساتھ، ہم ہر وقت بندوق اپنے پاس رکھتے، اس قدر ہمیں خطرہ تھا جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ اس مسجد والے نہ پڑ جائیں، اس مسجد والے نہ پڑ جائیں، کوئی ادھر سے نہ آ جائے، کوئی ادھر سے نہ آ جائے. اللہ نے مدد کی اور کام چلتا گیا. اب وہ مسجد اقصی، وہ 1 یونٹ کالونی چوک میں ہم بنا رہے ہیں، کسی کا کوئی دخل نہیں. روزانہ درخواستیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، شیعہ بھی، سب. یہاں تک کہ جب ڈی سی نے مجھے اسٹیٹ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ رپورٹ کرے، تو لوگ کہنے لگے یہاں قبرستان بنا دو، یہاں مدرسہ بنا دو، یہاں گراؤنڈ بنا دو، کچھ بنا دو، ان کی مسجد نہ بنے. لیکن جو اللہ کو منظور تھا، کچھ نہ کچھ راستہ ہموار ہو گیا ہے. اللہ کا شکر ہے مسجد وہ بن رہی ہے اور اللہ اس کو مکمل کر دے گا. اب ہم نے وہاں جلسہ رکھا ہے تاکہ اس علاقے میں کچھ تعارف ہو جائے جماعت کا. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے آئے ہیں، تھوڑے سے ہیں اور مسجدیں کتنی بڑی بڑی بناتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کون سا فرقہ ہے، کیا ان کا مذہب ہے. عجیب، نہ واقفیت کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے. یہ مجھے معلوم ہے کہ آج کل کا مسلمان نمازی ہو یا بے نماز ہو، بے خبر، بالکل جاہل، بے خبر. جوں جوں پتہ چلتا ہے لوگوں کو، اور اللہ کا شکر ہے یہ مجھے تجربہ ہے. ویسے تبلیغ کے لیے زور میں نے بھی بڑا لگایا، لیکن مجھ سے زیادہ میرا کام میرے دشمنوں نے کیا، میرے مخالفوں نے کیا. بہت سے آدمی مجھے ایسے ملے کہ جی لوگ آپ کو بہت برا کہتے ہیں، میں نے سوچا کہ چلو آج دیکھ ہی آؤ اس کو. مولوی تقریروں میں، مولوی مجلسوں میں آپ کو بہت برا کہتے ہیں کہ وہ بہت خطرناک ہے، وہ بہت برا ہے. میں نے بھی سوچا کہ چلو آج اس کو دیکھ ہی، اور جب وہ جمعہ پڑھ کر گیا تو اس نے کہا بالکل ٹھیک، اللہ نے اس کو ماشاءاللہ ٹھیک کر دیا. اب ہم نے وہاں جلسہ رکھا ہے تاکہ کچھ تعارف ہو جائے. تو میں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ویسے تو اشتہار بھی چھپائے ہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں 16 تاریخ کو، آج 13 ہے، 16 کو وہاں جلسہ ہے عشاء کی نماز کے بعد. ارد گرد بھی ہم نے دوستوں کو دعوت دی ہے جو جماعتیں ہیں، اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جس طرح سے اب یہاں جمعے میں آئے ہیں بڑی پابندی کے ساتھ بہت خیال کر کے خود بھی آئیں اور دوستوں کو بھی لائیں. ہمارے ہاں کسی کو کوئی گالی والی نہیں دی جاتی, باتیں کھری مدلل جن کا کوئی توڑ نہیں پیش کر سکتا. آپ نے سنا ہوگا, انداز دیکھا ہوگا, کبھی کسی کو گالی نہیں دینا لیکن بات کھری کرنا. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے سارے ٹھیک ہیں, سارے ٹھیک ہیں, سارے ٹھیک ہیں, پھر تو کیوں ایک ہے. اب دیکھو نا حنفی کیا کہتے ہیں, شافی بھی ٹھیک, مالکی بھی ٹھیک, حنبلی بھی ٹھیک, بھائی جب سارے ٹھیک تو حنفی کیوں. دیکھو نا جب سارے صحیح ہیں تو کبھی یہ بن جا, کبھی وہ بن جا, کبھی وہ بن جا, کبھی وہ بن جا. ہم یہ کہتے ہیں کہ خط مستقیم ایک ہوتا ہے, ٹھیک ایک ہے, باقی سارے غلط. اب اس کو کوئی گالی سمجھے, اس کو کوئی برا سمجھے, جو بھی کوئی سمجھے, یہ حقیقت ہے کہ میرے بھائیو حق ایک ہے, حق کبھی دو نہیں. کھرا دین کون سا ہے؟ وہی دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے. آپ نے فرمایا تھا میں جا رہا ہوں, ترکت فیکم امرین, دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں, لن تزلوا ما تمسکتم بهما, جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہو. ایک کتاب اللہ, اللہ کی کتاب یہ قرآن, دوسرے وسنتی میری سنت, میرا طریقہ کہ میں نماز کیسے پڑھتا ہوں, میں نے حج کیسے کیا ہے, میں زکات کے مسائل کیا بیان کرتا ہوں. اب لوگوں نے کیا کیا, کلمہ ضرور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, لیکن مسئلے کہ جو امام صاحب کہیں گے وہ مانے. وآخر دعوانا.
خیال آیا
کہ حاضرین میں سے سارے اہلیس نہیں ہوں گے, ممکن ہے کچھ دوسرے دوست بھی ہوں, اور عام لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ جلسے لوگ بھی کرتے ہیں, یہ بھی ایک جلسہ ہے, ان کا بھی ایک جلسہ ہے, اور یہ ظاہر ہے جلسے ہوتے ہی رہتے ہیں, آج یہاں ہو گیا, کل وہاں ہو گیا, پرسوں ادھر ہو گیا. تو میرے بھائیوں یہ ہے تو ہمارے لیے ایک ہماری بدبختی کہ مسلمان اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور عام آدمی جو ہے وہ بڑا پریشان ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرے, وہ کدھر جائے. تو لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ جیسے اور ہیں یہ بھی ایک فرقہ ہے, تو میں صرف تعارف کروانے کے لیے کھڑا ہوا. میرے بھائیوں آپ لوگوں کو یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے, سب سے مقدم یہی چیز ہے کہ اصل اسلام کسے کہتے ہیں. اس میں شک نہیں, ایک طرف دیوبندی ہیں, ایک طرف بریلوی حضرات ہیں, ایک طرف شیعہ دوست ہیں, اور بھی بہت سے ہوں گے چھوٹے چھوٹے یا بڑے. ہمارا اور ان کا فرق کیا ہے؟ ہم تو نام سے والے ہیں, آپ یہ اشتہار پڑھ رہے ہیں جگہ جگہ اہل حدیث, اہل حدیث, 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 یہ لگا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں. اور حدیث کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے اصول کی بات. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے, پیروں کو نہیں مانتے, فقیروں کو نہیں مانتے. یہ بالکل صحیح بات ہے, ہم اہل حدیث ہیں, ہم حدیث کو مانتے ہیں. حدیث کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے اصول کی بات. تو اب آپ خود ہی سمجھ لیجیے گا کہ اسلام کسے کہتے ہیں. اسلام لوگوں کی باتوں کو نہیں کہتے کہ کوئی ہندوستان کا کوئی مولوی ہو, یا عرب کا کوئی مولوی ہو, یا باہر کا کوئی کسی اور ملک کا کوئی عالم ہو, کوئی امام ہو, کوئی فقیر ہو, کوئی پیر ہو, وہ تو پھر علاقائی مذہب ہو گیا. اسلام ایک یونیورسل مذہب ہے, مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک. اسلام کی یہ بڑی پہچان ہے کہ وہ ہر جگہ ایک ہوگا. یہ نہیں کہ ایک چیز کو عرب کے لوگ جانتے ہوں, پاکستان کے لوگ اس کے متعارف نہ ہوں, یا ایک چیز پاکستان میں بڑی مشہور و معروف ہو, یا برطانیہ میں کوئی مسلمان ہو تو وہ رہنا ممکن ہو. اسلام وہ ہوگا جو ہر جگہ ایک ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کی اللہ کی ہے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی طرف آئے. اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہتے ہیں. باقی فرقوں کو آپ دیکھ لیں. ہم مثلا موٹے موٹے ہنسی ہنسی کسے کہتے ہیں؟ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں ان کے مقلد ہیں، ان کی تقلید کرنے والے ہیں. شافعی کسے کہتے ہیں؟ جو امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں. پھر آپ دیکھ لو کوئی گیارہ والے پیر. ایک دوست بغداد سے آئے، میں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے ملک میں تو گیارہویں کا بڑا زور ہے، شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی بھی جاتی ہے. بغداد میں گیارہویں کو کیا کہتے ہیں؟ وہاں پر بھی چلتی ہے نا. وہ کہنے لگا جی وہاں اس کا نام و نشان. جہاں خود وہ پیر صاحب موجود ہیں، منصور ہیں، ان کا مزار ہے، ان کی قبر ہے، وہاں گیارہویں کا کوئی نام نہیں جانتا. وہ عرب میں ہو، وہ عجم میں ہو، وہ چین میں ہو، وہ جاپان میں ہو، وہ امریکہ میں ہو، وہ روس میں ہو، کہیں ہو، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا. وہ قرآن کو مانے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا. میرے بھائیوں، ہمارے سوا آپ اشتہار دیکھ لیں، آپ اعلان دیکھ لیں، آپ کتابیں دیکھ لیں، آپ لیبل دیکھ لیں، جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اللہ کے رسول کے بعد کسی خاص کی طرف منسوب ہیں. اب ہم بھی امام ابو حنیفہ کی طرف. پھر ان کی دو آگے دو حصے ہو گئے، تقسیم ہو گئی. ایک دیوبندی دوست ہیں، ایک بریلوی دوست ہیں. دیوبندی جو ہیں ان کا مرکز دیوبند ہے. وہ اپنے اکابرین کو مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، مولانا قاسم صاحب نانوتوی، مولانا حسین احمد صاحب بدری اور بزرگ جو ہیں ان کے گزرے، وہ ان کے فالوئرز ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. اور دوسرے دوست جو ہیں وہ بریلوی ہیں. وہ جو بریلی میں مولانا احمد رضا خان صاحب تھے، اس لائن کے، اس سلسلے کے لوگوں کو ماننے والے ہیں. وہ دیوبند کے عالموں کو نہیں مانتے اور وہ بریلی کے عالموں کو نہیں مانتے. اور یہ ہندوستان کی پیداوار ہے، ہندوستان کا یہ سلسلہ ہے. لیکن ہمارا سلسلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا سلسلہ نہ دیوبند کا ہے، نہ لاہور کا ہے، نہ ملتان کا ہے، نہ کراچی کا ہے، نہ پاکستان کا ہے، نہ صرف ہندوستان کا ہے. وہ عرب کا، وہ عجم کا، وہ ساری دنیا کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سمجھ لینا میرے بھائیوں آپ کے لیے از حد ضروری ہے کہ ہم فرقہ نہیں ہیں. اس اعتبار سے کہ بھاٹا ایک جماعت ہے، اور بھی جماعتیں ہیں، اس اعتبار سے ایک فرقہ ہے. لیکن اصل فرقہ جسے کہتے ہیں، فرقہ فرق سے بنا ہے، اور فرق کے معنی ہوتے ہیں علیحدہ ہونا، ہٹ جانا. جو کسی کو لے کر علیحدہ ہو جائے فرقہ وہ ہوتا ہے. اس کو مثال سے بہت دفعہ یہ مثال دی گئی ہے، آپ اس کو سمجھ لیں. ایک باپ کے اگر چار بیٹے ہوں، جب تک وہ چاروں بیٹے باپ کے گھر میں رہتے ہیں ایک گھر ہے. جب ایک کی بڑے کی شادی ہو جائے، اس کی بیوی آ جائے اور گڑبڑ شروع ہو جائے، وہ اپنی بیوی کو لے کر علیحدہ ہو جائے، اب دو گھر بن گئے. اب آپ بتائیے فرقہ کون بنا؟ جس گھر میں تین بیٹے اور باپ رہتا ہے اس کو کہیں گے کہ علیحدہ ہو گیا، یا اس لڑکے کو کہیں گے جو بیوی کو لے کر علیحدہ ہو گیا؟ ظاہر ہے اسے کہیں گے جو بیوی کو لے کر علیحدہ ہو گیا کہ یہ فرقہ بن گیا، یہ علیحدہ ہو گیا، باپ سے علیحدہ ہو گیا. پھر دوسرے بیٹے کی شادی ہو گئی، وہ بیوی کو لے کر علیحدہ ہو گیا، دو فرقے بن گئے. پھر تیسرے بیٹے کی شادی ہو گئی، وہ بیوی کو لے کر علیحدہ ہو گیا، تین فرقے بن گئے. اب ایک بیٹا باپ کے ساتھ رہتا ہے، تین بیٹے اپنے اپنی بیویوں کو لے کر علیحدہ علیحدہ گھروں میں رہتے ہیں. اب اس اعتبار سے بھی چار گھر ہیں تو چار حصے ہو گئے، چار فرقے ہو گئے. لیکن حقیقت میں فرقے وہ ہیں کہ تین بھائی علیحدہ علیحدہ باپ کے علیحدہ ہو. جو بیٹا باپ کے ساتھ باپ کے گھر میں رہتا ہے اس کو نہیں کہیں گے کہ وہ علیحدہ ہوا ہے، علیحدہ وہ ہوئے ہیں جو بیوی کو لے کر علیحدہ ہوئے. تو میرے بھائیوں، ہم لوگ اہل حدیث ہیں، آپ ہر جگہ اشتہار پڑھ رہے ہیں. اور اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کو ماننے والا. اور حدیث کس کی؟ نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، نہ کسی بڑے کی، نہ کسی چھوٹے کی. حدیث کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں خدا گرن کو دیتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو میرا مقصد صرف کتنا تھا کہ اب آپ دوست یہ جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک خاص خطے کا جلسہ ہے, یہ ہر اسلام دعوت. آپ دیکھیں گے ہمارے مبلغین جو تقریریں کریں گے اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں, ہم سب اماموں کو امام کا درجہ دیتے ہیں, کسی کو اتباع کے قابل پیروی کے قابل کہ ہم اس کے نام پر مذہب بنائیں اس کے پیچھے چلیں کسی کو نہیں سمجھتے. یہ نہ سمجھیں کہ ہم اماموں کو امام نہیں مانتے, ہم اماموں کو امام مانتے ہیں, ہم اماموں کو نبی نہیں بناتے. یہ حق صرف نبی کا ہے,